مناجات کے اشعار ہیں، کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے
سر ہم کو،
چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، تو فضل خاص کو ہم سب پیارا کرنا، تو فضل خاص کو ہم سب پیارا چھوڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا کر ہم کو، تو فضل خاص کو ہم سب پیارا دعا کرنا، بغیر مرشد کامل تو کر دے ہم بابے مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو، کہ وقت خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر رکھنا، کہ وقت خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر رکھنا، بابے مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو، کہ وقت خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر رکھنا، تغافل سے جو کی توبہ تم کی راہ سے جو کی توبہ تم کی راہ میں اکثر، ہم تن مشغلہ ہے ذکر کا ٹاؤں سہرنا، ہم تن مشغلہ ہے ذکر کا ٹاؤں سہرنا، توبہ تم کی راہ میں اکثر، ہم تن مشغلہ ہے ذکر کا ٹاؤں سہرنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باپرنا، سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ رکھنا، کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سرنا، کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سرنا، حاجت ہو رہا تیری چوکھٹ پہ سرنا، آمین حدیث پاک ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبد اللہ یحبہ الا للہ، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں تین چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز ہوگا، اول یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ کسی بندے سے اس کی محبت محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، تیسرے یہ کہ جب اسے اللہ نے کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی سے نواز دیا تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو. پہلی چیز جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ جن لوگوں کو ایمان کی حقیقی لذت حاصل ہوگی، ان میں سے پہلا وصف یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ ہو. دو قسم کی محبت ہوتی ہے، ایک طبعی محبت اور ایک عقلی محبت. عقلی محبت نجات کے لیے ہے، اور طبعی محبت کا ہونا یا نہ ہونا چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ عقلی محبت کی برکت سے طبعی محبت بھی ایک دن نصیب ہو جاتی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ عقلی محبت کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ عقلی محبت یہ ہے کہ جہاں اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تمام دنیا کے تعلقات اور تمام دنیا کے رشتے اور دنیا کا تمام نفع ایک طرف اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف ہو جائے، یعنی سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. ہماری حالت ہماری عادت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ اور رسول کا حکم جہاں دیا جائے بس اب اس کے آگے ہم اگر مگر بھی نہ لگائیں، کہ فرمایا کہ مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے، نفس کے خلاف چلے، نفس تقاضا کرے گناہ کا، گناہ کے کام کا، اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کا، لیکن یہ اپنے تقاضے کے نفس کے تقاضے کو نہ دیکھے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھے اور اس پر عمل کر ڈالے. تو یہ ہے عقلی محبت، اور یہی نجات کے لیے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے. بعض لوگوں میں طبعی محبت زیادہ ہوتی ہے لیکن عمل میں پیچھے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ جانے، لیکن عقلی محبت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. عادت اللہ یہی ہے، کام کرنا پڑے گا، اللہ کو کام کر کے دکھانا پڑے گا، تب ان کی رحمت متوجہ ہوگی اور ہمارا کام بنے گا. تو عقلی محبت فرض ہے، یعنی اللہ اور رسول کا حکم جہاں آ جائے وہاں ہم نے رشتہ داری نہیں دیکھنی، مال کا نفع نہیں دیکھنا، تعلقات نہیں دیکھنے، اور اپنے دوست یار نہیں دیکھنے، ماحول نہیں دیکھنا. بعض لوگوں کو ماحول بہت بڑی چیز معلوم ہوتا ہے، شرعی پردہ کرنا ہو تو کہتے ہیں ہمارا ماحول نہیں ہے، نماز کا ماحول نہیں ہے، اور گناہوں سے بچنے کا ماحول نہیں ہے. تو ماحول اللہ کے ہاں کوئی بہانہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب ایسے نکلے کہ پوری کی پوری قوم گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، ضلالت میں پڑی ہوئی تھی، اور نبی اکیلا اللہ کے احکام اور اللہ کی توحید کو بیان کرتا تھا، پھر ان پر کچھ لوگ ایمان لاتے تھے اور بڑی مشکل سے لاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 برس محنت کی، لیکن آخر کار وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ معلوم ہو گیا کہ یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے. تب انہوں نے اللہ سے بد دعا کی اور تب ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. تو لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں اکیلا ہوں اور ماحول ایسا نہیں ہے لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی دکھلا دیا، صحابہ کو بھی اس طرح محنت کر کے دکھلا دیا، تابعین تبع تابعین، تمام اولیاء اللہ جو خصوصاً جو مجدد ہوتے ہیں ان کا تو کام ہی کار تجدید ہوتا ہے، سب سے مشکل کام ان کا ہوتا ہے، کیونکہ جو امت جو شریعت کے خاص خاص احکامات بھول جاتی ہے اور ان پر ان کا عمل رہ جاتا ہے، تو وہ ان کو اس اثر نو تجدید کرتے ہیں، ان کو یاد دلاتے ہیں، ان کو صاف کام سب سے مشکل ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے نظر کی حفاظت کا یہ جو عمل ہے اس کو زندہ کیا، اور اس پر شرعی پردے کو زندہ کیا. ورنہ بہت سے دیندار طبقے جو سمجھے جاتے تھے، ان میں بھی آپس میں شرعی پردہ نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنے کو دیندار سمجھتے تھے. تو یہ حال ہے. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان یہ بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے. حدیث پاک کو سمجھنا چاہیے بزرگوں کی زبان سے. بزرگوں نے اس کا مطلب سمجھایا ہے کہ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس تمام دنیا سے محبوب ہو اللہ اور اس کے رسول، یعنی ان کے احکامات پر کوئی رشتہ اور کوئی تعلق غالب نہ آ جائے. یہ ہے عقلی محبت، اور اسی سے نجات ہوگی. طبعی محبت چونکہ اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. البتہ جو آدمی کام کرتا رہتا ہے، اللہ اور رسول کو راضی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی فیکٹری میں ملازم ہے یا دکان پر ملازم ہے، تو وہ محنت سے اور اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ محنت سے کام کر رہا ہے، تو اس کو اپنے مالک سے امید پیدا ہو جاتی ہے اور مالک کو بھی اس پر رحم آ جاتا ہے. تو بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ہے کہ جب یہ کام کرتا رہے گا اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اور توبہ استغفار کا وظیفہ اپنی زبان پر رکھے گا، قلب و زبان پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ اس کو طبعی محبت بھی دے دیں گے، امید پیدا ہو جائے گی، اور محسن کا احسان جو ہے ہر وقت یاد رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے محسن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسانوں میں سے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا پینا، کپڑا، اولاد اور رشتے اور تمام ماں باپ وغیرہ، تمام کتنی نعمتیں دی ہیں. تو ان کو سوچنے سے محسن کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو محبت طبعی بھی محبت عقلی کی تابع ہو جاتی ہے. یعنی جو آدمی نماز، روزہ، زکوٰۃ اپنے وقت پر کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی مشقت اٹھاتا رہتا ہے، تو ضرور بے ضرور اس کو خدا تعالیٰ طبعی محبت بھی دے دیتے ہیں. اور طبعی محبت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، اور وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا. کہ من کانا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو کیا ہے آیت؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. جب اللہ محبت کرنے لگیں گے تو بندہ بھی اللہ سے محبت کرنے لگے گا. کیسے ممکن ہے کہ اللہ بندے سے محبت کریں؟ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی. محبت، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، محبت متقاضی وصل ہے، ملاقات کی ہے. یعنی بغیر دو طرفہ معاملے کے یہ محبت ہو نہیں سکتی. فرمایا دیکھو یہ دو لفظ ہیں، محبت کا لفظ ادا کرنے کی کوشش کرو تو دو ہونٹ ملے بغیر محبت کا لفظ ادا نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سے جب اللہ کو بندے سے محبت ہوگی تو بندے کو بھی اللہ سے محبت ہوگی. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد آ رہی. تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اور درود شریف کا اہتمام، استغفار و توبہ کے ساتھ ساتھ درود شریف کا اہتمام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی اور عقلی دونوں محبتوں کا جو ہے ذریعہ ہے. عقلی محبت بھی ہوگی، کیونکہ جب دعویٰ عشق کا سچا ہوگا تو اس میں عمل ضرور ہوگا. تو عمل، جس میں عمل ہوگا اس میں دعویٰ عشق کا سچا ہوگا. دو طرفہ معاملہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی سن، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچا کرے، اور دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اور تیسرے یہ کہ درود شریف کا اہتمام رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول کی طبعی محبت بھی پیدا ہوگی اور عقلی محبت بھی پیدا ہوگی۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں تمام کائنات سے زیادہ ہو جائے، تمام رشتوں سے زیادہ ہو جائے، تو اس کا طریقہ اور اس کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف چلیں، اپنے نفس کی خواہش کی اتباع نہ کریں، بلکہ ہم اللہ اور رسول کا حکم دیکھیں۔ نفس پر کتنی مشقت آ جائے، کتنا مجاہدہ آ جائے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں، نفس کو کچل دیں، نفس کے تقاضے کو کچل دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام دنیا سے زیادہ ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدَ اللَّهِ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرنا، البغض فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے محبت رکھنا، اور اگر کسی سے بغض رکھنا ہو، عداوت رکھنی ہو، تو وہ اللہ کا دشمن ہی ہو سکتا ہے جس سے عداوت ہو، ورنہ ہر مومن جو ہے اس سے محبت کے میرے اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مختلف لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن ان سے کوئی نہ کوئی تعلق رشتے کا ہمارا کام ہو سکتا ہے، کاروباری تجارت کا معاملہ ہو سکتا ہے، رشتے داری خون کی ہے تو اس لیے محبت ہے، یا اور کوئی غرض ہو سکتی ہے، لیکن کسی اللہ والے سے محبت کرنا سوا اللہ کی محبت کے اس میں اور کوئی غرض نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم کسی اللہ والے سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں کیا انعام مل رہا ہے؟ ایک تو دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پکاریں گے، خاص لوگوں میں ہوگا، وہ خاص لوگ پکارے جاتے ہیں تو خاص لوگوں کو پکارا جاتا ہے، تو ایسے ہی محشر کے دن خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکاریں گے کہ عین المتحابین فیہ، کہاں ہے وہ لوگ جو میری خاطر سے محبت کرتے ہیں، کرتے تھے آپس میں، اور ان سب کو عرش اعظم کے سائے میں بلایا جائے گا اور ان کی مہمانی کی جائے گی۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محشر میں جہاں لوگوں کو لوگ جو ہے گھٹنے گھٹنے پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی کتنے پسینے میں ہوگا، اور سخت گرمی اور پریشانی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور عرش کے سائے میں خدا تعالیٰ ان کو ان کی مہمانی بھی کریں گے، ان کو کھلائیں گے پلائیں گے بھی، قورمہ بریانی جنت سے آئیں گے اور ان کو کھلائیں گے، تو ایسی اعزاز و اکرام ہوگا ایسے شخص کا۔ تو فرمایا کہ دوسرا انعام پھر یہ ہے کہ اس کو دنیا ہی کے اندر ایمان کا ذائقہ عطا ہو جاتا ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لذت کو ایک شعر میں بیان فرمایا ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، کیا بیچتا ہے جنت کا بھی مزہ جو دل اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کا حامل ہے، اس کی لذت کا کیا کہنا، میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی، میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی۔ تو دوسری جو صفت بتائی گئی ہے وہ ہے کہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا، صرف اور صرف اللہ کے لیے، کوئی اور غرض نہ ہو، تو یہ دوسری صفت اس میں بیان کی گئی ہے کہ ایسے شخص کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جاتا ہے، نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تلاوت اس کے دل کی حلاوت بن جاتی ہے، ذکر اللہ اس کی روح کی غذا بن جاتی ہے، بغیر اللہ کا نام لیے اس کو کوئی لذت نہیں ہوتی، بغیر اللہ کا شکر ادا کیے اس کو کوئی نعمت نہیں معلوم ہوتی، جینے کا مزہ اس کو آ جاتا ہے۔ تو یہ دوسری صفت، اور تیسری بات یہ چیز پیدا ہو جانا کہ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، کہ مِنْ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کہ اس کو اسلام سے پھر جانا اتنا سخت ناپسند ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا، کہ اگر ہمیں اس سے پھروں اس سے بہتر ہے کہ میں آگ میں ڈال دیا جاؤں، اتنا سخت ناپسند ہو اسلام سے پھر جانا۔ آج ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ موبائلوں اور کیبلوں کی وجہ سے غیروں کے طریقے، غیروں کے رسم و رواج، حتیٰ کہ ان کی بول چال، ہمارے ایک عزیز ہیں ان کے گھر میں چھوٹی بچی ہے، اس نے جو ہے اس طرح سے وہ انگریزی بولنا جانتی ہے، حالانکہ دیندار ہے لیکن انگریزی کے الفاظ ایسے بولے کہ بالکل جیسے امریکن انگلش ہوتی ہے یا برٹش انگلش ہوتی ہے، ایسے انگریزی کے الفاظ، چھوٹی سی بچی ہے 7-8 سال کی۔ تو لیکن دیکھیے کہ غیروں کے طریقے کس طرح ہمارے ہاں نفوذ کر جاتے ہیں۔ سب موبائلوں کا اثر ہے، موبائلوں پر پروگرام دیکھنا، ان کو لینگویج سکھانا، ان کو کھانے پکانے کی ترکیبیں ہوں، سلائی کٹنگ وغیرہ ہو، یا ایکسرسائز ہو، وزن کم کرنے کی ایکسرسائز ہو، یا باڈی فٹنس کی ایکسرسائز ہو، لاکھوں شعبے اس کے اندر ہیں، جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں۔ اور جو گندگیاں ہیں ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لیکن ہم تو بہت نچلے درجے کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ ان گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے فضل سے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے غیروں کے جو طریقے ہمارے یہاں آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ، جس کو انگلش میں سلو پوائزن کہتے ہیں، یعنی خفیف زہر، یہ زہر ہماری کلچر کے اندر گھل چکا ہے اور گھل رہا ہے، اور ہمارا دل اس سے غم کے مارے گھل رہا ہے کہ یہ غیروں کے طریقے جب مسلمانوں میں میں دیکھتا ہوں، اور اللہ والے جو دیکھتے ہیں ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، کیا بتائیں کہ ایک اچھا خاصا مسلمان اور اس کے جو طور طریقے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ غیروں کے طریقے پر ہے، اس کی بول چال غیروں کے طریقہ پر ہے، گھروں کے اسٹائل دیکھو تو غیروں کے طریقے پر ہیں، اور نمائش کا اس قدر انتظام اور اہتمام ہے، اور جو ہے پڑھائی لکھائی کا بھی معاملہ ویسا ہی ہے، کھانے پینے میں دیکھو تو غیروں کے طریقے، کھانا سنت کے مطابق نہیں، سونا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق نہیں، اور دن میں پڑے سوتے رہنا، راتوں کو جاگنا، عجیب حال ہو گیا ہے۔ تو خیر وہ تو تفصیلی بات ہے، لیکن یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ بات جب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب ہم غیروں کے طریقوں کو چھوڑیں، ان کو دیکھنا چھوڑیں، ان سے تاثر لینا چھوڑیں، اور قرآن پاک کا مطالعہ کیا کریں، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ، مستند ترجمہ پڑھا کریں، تو معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کو ان کافروں اور یہود و نصارہ سے اور مشرکوں سے کس قدر بغض ہے، کس قدر بغض ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعیدیں نازل فرمائی ہیں، نفرت کا اظہار فرمایا ہے، بغض کا اظہار فرمایا ہے، کس کے لیے؟ سب کے سب کافروں اور مشرکوں کے لیے، یہود و نصارہ اور ہنود کے لیے، لیکن مومنوں کے لیے خدا تعالیٰ نے کتنی محبت کے ساتھ، کتنے ترغیب کے ساتھ، جگہ جگہ کتنے انعامات کے وعدے کیے ہیں۔ ایمان کیا پیاری چیز ہے، اور ہم جو ہے غیروں کے طریقوں میں آہستہ آہستہ وہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کفر پسندی کی عادت نہ ہو جائے، یہ شرک پسندی کی عادت نہ بن جائے، کہیں یہ کفر پسندی نہ آ جائے، کیونکہ کفر پسندی بھی کفر ہو جاتا ہے، شرک پسندی شرک ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ زہر جو کلچر کا، غیروں کے کلچر کا ہمارے اندر آ رہا ہے، یہ بہت فکر کی بات ہے۔ ان کے جیسا لباس، ان کے جیسے جو ہے بول چال، ان کے جیسے کھانا پینا، اور ان کے طور طریقے، اور ان کی رسومات۔ افسوس تو یہ ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، کوئی موقع ہم نے چھوڑا نہیں جس میں غیروں کا طریقہ ہم نے نہ اپنایا ہو، الا ماشاء اللہ جو لوگ اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں اور دین کی سمجھ رکھتے ہیں، مگر بعض دین کی سمجھ رکھنے والے بھی پھسل جاتے ہیں، مگر وہ بچے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے جنہوں نے اللہ والوں کا تعلق مضبوط پکڑا ہوتا ہے، اہل محبت کا تعلق مضبوط پکڑا ہوتا ہے، اہل خشیت کا تعلق مضبوط پکڑا ہوتا ہے، وہ اس راستے سے بچ جاتے ہیں، وہ محبت کی خاطر مر جاتے ہیں، وہ خشیت میں جو ہے ڈر جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے، اور مخلوق سے متاثر نہیں ہوتے، لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ تو اس طرح سے جو غیروں کے طریقے ہم دیکھتے رہیں گے، اگر موبائلوں میں اور کیبلوں سے اجتناب ہم نے نہ کیا، تو اچھے اچھے لوگ بگڑ رہے ہیں، ہاں بگڑ رہے ہیں، بعضے بگڑ چکے ہیں، بعضے بگڑ رہے ہیں، کوئی آدھے راستے میں ہے، کوئی تین پاؤ راستے میں ہے، کوئی پورا ہی بگڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، پوری امت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، تو میں یہ کہوں ان یعود فی الکفر، کہ جو شخص جو ہے وہ ناپسند کرے کفر میں جانا، بالکل ایسا جیسے کہ یعنی آگ میں جانے سے بھی زیادہ ناپسند کرے اس کو۔ یہ حالت جبھی پیدا ہو سکتی ہے جب ہم غیروں کے طریقوں کو دیکھنا چھوڑے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کے طریقے کافروں کے رسم و رواج دیکھ دیکھ کر جو ہے انہی کے جیسے نہ ہونے لگے اور کفر پسندی پر نہ آ جائیں, شرک پسندی پر نہ آ جائیں. تو یہ بہت ہی خاص بات جو آج اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی تھی. اور میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ایک بہت خطرناک سلسلہ چل چکا ہے موبائلوں کے ذریعے سے اور کیبلوں کے ذریعے سے. جب ٹی وی آیا تھا پاکستان میں, جبھی سے میرے بچپن میں آیا تھا, جبھی سے ہم نے دیکھا کہ کس قدر بد اخلاقی اور بے پردگی کھٹا کھٹ تیزی کے ساتھ فحاشی پھیلی ہے. اور اب تو ان کے باپ ہیں, تام سنیما موجود ہے, گھر گھر جو ہے اکثر گھروں کے اندر یہ زنا کے آلے بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو یہ بات بہت خطرناک ہے, کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو دیندار طبقہ سمجھتا ہے اور ایسے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے, لیکن ایک یہ چیز ایسی ہے جس کو ہر آدمی جائز سمجھتا ہے کہ بھائی ہم تو کھانے پکانے کی ترکیب دیکھ رہے ہیں, ہم تو کٹنگ دیکھ رہے ہیں, مگر انہی چیزوں کے اندر جو ہے یہ خفیہ طریقے سے یہ سلو پوائزن ہمارے کلچر کے اندر داخل ہو رہا ہے. ہوٹلوں کے اندر کھانا کھانے, بازاروں کے اندر فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر کھانا کھانے, عقلیں بھی مسخ ہو گئی ہیں. کتنے لوگوں کو دیکھا کہ گٹر بہ رہا ہے, بدبو آ رہی ہے, اور وہاں جو ہے بڑی سی گاڑی آئی اور نکل کے وہاں سے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. بڑا مشہور ریسٹورینٹ ہے, لہٰذا بڑی فیملی بڑے پیسے والے لوگ ہیں جی وہ آ گئے. یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک دھوکہ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں. یہ تو بہت ہی پھر نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے, لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم پیسے والوں کو بڑے عزت والا سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اگر عزت والے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو کیسے مال اتنا دے دیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتے. ہاں پیسہ آنا, ہاں بہت سے لوگ سمجھتے پیسہ آنا اللہ کا فضل ہے, بھائی ماشاءاللہ ہذا من فضل ربی لکھوا دیتے ہیں. یہ فضل روزی کو فضل تو کہتے ہیں, لیکن یہ دیکھو کہ وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ ہے تو پھر تو یہ پیسہ اس کے لیے نعمت ہے, واقعی اس پر اللہ کا فضل ہے. اور اگر یہ گناہوں میں ملوث ہے اور سرکشی اور نافرمانی پر مصر ہے تو پھر سمجھو کہ یہ اس پر فضل نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہے, اللہ کی ڈیل ہے تاکہ یہ سرکشی میں اور آگے بڑھ جائے اور اس کو زیادہ عذاب دیا جائے, زیادہ گردن پکڑی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بھائی یہ تین باتیں ہو گئیں کہ اگر ایمان کا ذائقہ ہم کو چاہیے تو ہماری نیت اور ہمارا جذبہ اور ہمارا شوق اور ہماری ہمت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف جو بات ہو ہم اپنے رشتے کو بھی نہ دیکھیں اور اپنے مصالح کو بھی نہ دیکھیں, مصلحتوں کو, اور نہ ہی اپنی دوستی کو دیکھیں, نہ ہی اپنے دفتر کو دیکھیں, نہ اپنے ماحول کو دیکھیں. دوری دنیا میں کوئی چیز اللہ اور رسول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ ظاہر ہے کہ دوسرا جو درمیانی وصف ہے تو یہ کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھنا. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ والے ہی سے خالص محبت اللہ کے لیے ہو سکتی ہے, تو کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت رکھنا, تو یہ دوسرا وصف ہے, یہ بہت ضروری وصف ہے. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ محبت اللہ سے مانگی ہے, اللہم انی اسألک حب وحب من یحب وحب عمل یقرب الی حبک, کہ اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں اور اس کی محبت بھی چاہتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتا ہے. ظاہر ہے اللہ والے اللہ سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں, تو اللہ والوں کی محبت مانگی گئی ہے اور ان اعمال کی محبت مانگی گئی ہے جو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں, اللہ کی محبت کے حصول میں معاون ہیں, تو ان اعمال کی محبت بھی مانگی ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نقل فرماتے تھے کہ درمیان میں اللہ والوں کی محبت کو مانگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ اگر تم کو اللہ کی محبت چاہیے اور اعمال کی محبت چاہیے جو اللہ سے قریب کر دیں تو کسی اللہ والے کی محبت چاہیے, اللہ والے سے محبت کرنی ہوگی تو تم کو دونوں باتیں حاصل ہو جائیں گی. درمیان میں اس لیے مانگ لیا کہ اللہ کی محبت کا حصول اور ان اعمال کا حصول کسی اللہ والے کی محبت کے حصول ہی سے ممکن ہے. تو اللہ کے لیے کسی اللہ والے سے محبت کرنا, اور محبت کے جو اجزاء ہیں وہ ایک حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ فرمایا کہ یہ جو حدیث پاک کا میں نے شروع جز پڑھا کہ عین المتحابین فیہ, اس کے آگے ہے والمتجالسین فیہ. اب محبت کے جو علامتیں ہیں کہ کس میں معلوم ہو کہ اللہ کی محبت اس میں ہے, اس میں سے فرمایا المتجالسین فیہ, کہ جو میری خاطر سے آپس میں مل بیٹھتے تھے, اور والمتزاورین فیہ, یہ ایک مرتبہ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ بار بار ان کا آنا جانا رہتا تھا. وہاں کے زلفا تھے زلفا, کہ آنا جانا, جس کا آنا جانا بار بار ہو, تو ایسے لوگ تھے. اور دوسرے کہ والمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ. اور میرے شیخ یہاں یہ بھی فرماتے تھے کہ متزاورین فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ آ کر وہیں پڑ جاتے تھے, آنا جانا رکھتے تھے, کیونکہ حقوق واجبہ کی ادائیگی کے لیے جانا بھی پڑتا تھا. ہمارے شیخ نے ایک مرتبہ ایک قصہ سنایا کہ ایک پیر صاحب کے یہاں ایک مرید کے یہاں پیر صاحب جو ہے جالی کھاؤ پیر, ان کو کھاؤ پیر کہتے ہیں, وہ آ گیا اور جم گیا گھر میں, جا کے ہی نہ دیا. شروع شروع میں تو مرغی انڈے وغیرہ کھلائے اس کو, مرنڈا پلائی, لیکن جب دیکھا کہ جا ہی نہیں رہا تو ذرا گھٹیل ہو گئے گھٹیل. تو لیکن وہ تھا کہ وہ جا کے ہی نہ دیتا تھا. اب جب تنگ آ گیا تو اس نے آخر ایک دن ایک ترکیب نکالی اور اس سے کہا کہ رونا شروع کر دیا پیر کے سامنے. اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت اب آپ ہمارے یہاں کہیں کبھی نہیں آئیں گے. تو کہا کہ نہیں نہیں میں تو آؤں گا, دل میں سوچا کہ جہاں اتنے انڈے مرغی حلوے بانڈے مل رہے ہیں وہاں سے میں جاؤں گا ہی کیوں. کہا نہیں نہیں میں ضرور آؤں گا. اس نے کہا نہیں حضرت آپ یہاں کبھی نہیں آئیں گے. یہ روئے جائے اور بار بار وہ کہے جائے کہ میں آؤں گا. پھر آخر تھک کے اس نے کہا کہ بھائی آخر کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت جب آپ جائیں گے نہیں تو آئیں گے کیسے؟ تو متزاورین ہو, یہ نہ ہو کہ حقوق واجبہ کو چھوڑ کے خانقاہ میں پڑ جائے. ہاں جس کو خدا تعالیٰ نے فارغ کر دیا ہے حقوق واجبہ سے, وہ بے شک کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کر لے. جیسے ہمارے حضرت صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ, کہ نصف صدی کے قریب حضرت کی صحبت رہی اور حقوق واجبہ سے خدا تعالی نے تقوینی طور پر ان کو محفوظ رکھا, کیونکہ اللہ تعالی نے ان سے ایسے زبردست کام لینے تھے. مثلا دنیا کی حقیقت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, اس پر آپ ہی کی محنت تھی. اسی طرح بڑی بڑی کتابیں حضرت والا رحمہ اللہ کی, مواعظ حسنہ حضرت والا رحمہ اللہ کی, ان کو ریکارڈ کرنا اور ان کو لکھنا اور پھر ان کو زیر زبر درست کرنا, پھر ان کو چھپوانا, پھر اس کی جو ہے وہ پروف ریڈنگ کرنا, پھر دوبارہ بھیجنا, اور کیسٹوں کے اندر حضرت ہمارے اسٹیل مل میں جب ملازم تھے تو اس وقت سے وہ بولٹن مارکیٹ سے ٹی ڈی کے ایک کیسٹ, جاپانی کمپنی تھی ٹی ڈی کے, سب سے مہنگی سب سے اعلیٰ کوالٹی کی, پورا پورا کارٹن اپنے پیسوں سے لا کر, اپنی تنخواہ میں سے لا کر, وہ اس میں حضرت نے ہزاروں کیسٹیں بھری ہیں, جس کو اب سی ڈیوں میں کیا گیا ہے, اب اس پہ اور بھی زیادہ کام ہو رہا ہے. ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں ایک مرتبہ ڈاکٹر رحمہ اللہ صاحب نے بتایا, ہم بھی تھے موجود اس مجلس میں الحمدللہ, کہ حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا, یہ ٹانگے دبا رہے تھے سب لوگ حضرت کی خدمت کر رہے تھے, حضرت نے فرمایا کہ تم سب لوگوں کی خدمت ختم ہو جائے گی مرنے کے بعد, لیکن میر صاحب رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کی خدمت قیامت تک جاری رہے گی. تو ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ اپنے کام کے لیے پسند کر لیتے ہیں, چن لیتے ہیں, تو وہ ایک الگ بات ہے, جس کے ذمے حقوق واجبہ نہ ہو تو وہ بے شک کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے اس طرح, اور اس کی غلامی میں رہے تو اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں. تو لیکن جو ہے یہ متظاہرین فرمایا کہ آنا جانا, تاکہ حقوق واجبہ, بیوی بچوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, کام کاج, پیٹ پالنا, معاش وغیرہ, یہ سب کرتا رہے, لیکن متظاہر رہے, یہ نہیں کہ کبھی آ گئے اور کبھی نہیں آئے اور بہت بہت دن کے بعد آئے, ایسا نہ کرے, کیونکہ جب بہت دن کے بعد آئے گا تو جو رنگ تھوڑا سا بہت چڑھا تھا وہ کئی دن کے اندر دور رہنے سے وہ زائل ہو جاتا ہے, اور جب تک کہ پکا رنگ نہ چڑھ جائے, اگر پکا رنگ چڑھ جائے پختہ ہو جائے پھر انشاءاللہ وہ یہی کہے گا, جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. جب رنگ پختہ ہو جاتا ہے, صاحب نسبت ہو جاتا ہے, پھر وہ کہیں بھی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے, پھر ماحول کا اثر وہ قبول نہیں کرے گا بلکہ ماحول اس کا اثر قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ متظاہرین فرمایا, والمتجالسین متجالسین فیہ والمتظاہرین فیہ والمتبادلین فیہ, یہ تیسرا بھی ایک وصف فرمایا کہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں آپس میں. کنجوس اور بخیل آدمی کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا اور ولی اللہ کبھی بخیل نہیں ہو سکتا, تو وہ آپس میں خرچ بھی کرتے ہیں. اس میں جب شیخ پر خرچ کرے گا تو اس میں للہیت زیادہ ہوگی, کیونکہ شیخ سے سوا اللہ کی محبت میں اور کوئی غرض نہیں. اور دوسروں کو دے گا تو اس میں امکان ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی نفے کا, دنیاوی نفے کا اس میں ہو, لیکن شیخ کے اوپر جب خرچ کرے گا تو اس میں انشاءاللہ وہ اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوگا. تو والمتبادلین فیہ, اور کیا ہے چوتھا ہو گئے, تو بس یہ وقت جو ہے محبت کی علامت ہے, کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا. اور تیسری چیز جو بتا دیا ہے وہ ہے کہ ان غیروں کے طریقوں سے, یہ بہت بڑا ذریعہ ہے, غیروں کے رسومات اور غیروں کے طور طریقے, ان کے جیسے گفتگو کا اسٹائل, ان کے جیسے اڑھلانا, ان کے جیسے کپڑے بنانا اور بے حیائی کے کپڑے بنانا تو بہت ہی برا ہے, تو اس سے بہت اجتناب کی ضرورت ہے. موبائلوں کو صرف ضرورت شدیدہ میں استعمال کریں, باقی میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس کو تالے میں رکھ دیں, جتنا مشکل ہو سکے اس کو تالا لگا دیں. اور جن لوگوں کو گناہوں کی عادت ہے اس کا طریقہ ہمارے حضرت میر صاحب رحم اللہ نے سکھا دیا کہ بھائی اگر کسی کو گناہ پر قابو نہیں رہتا, مبتلا ہو جاتا ہے, اور لیکن اس کو معاش کی بھی مجبوری ہے, نوکری کا مسئلہ ہے, یا کوئی دفتری کام ایسا ہے جو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے, اپنے جاننے والے سے اس کے اندر پاسپورٹ لگوا لے اور اس کو کہہ دے کہ بھائی یہ پاسپورٹ مجھے نہ بتانا. اور بھی طریقے ہیں اور بعض پروگرام بھی اس میں ایسے آ گئے ہیں کہ جو اس کو جو ہے وہ اوائڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن سب سے بڑی چیز تو اپنی نفس کی تربیت ہے, ورنہ نفس تو 100 راستے چوری کے نکال لے. اصل بات اپنی نیت کی ہے کہ ہم یہ نیت کریں اور ہم ہمت کریں کہ ہم نے اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا, کوئی آنکھ نہیں اٹھانی, کوئی لفظ نہیں بولنا, کوئی بات نہیں سننی اللہ رسول کی مرضی کے خلاف, کہیں چل کر نہیں جانا اللہ رسول کی مرضی کے خلاف, کوئی ایسی دعوت میں جہاں منکرات کا امکان ہو وہاں نہیں جانا, کوئی ایسی رسم میں جس کو شریعت نے منع کیا ہے وہاں نہیں جانا, کوئی ایسی دعوت یا رسم میں یا ایسی تقریب میں جو غیروں کے طریقے پر ہو, مثلاً برتھ ڈے پارٹی ہے, مدرس ڈے ہے یا اور کوئی ڈے ہے. یہاں تو ڈے ڈے کرتے رہتے ہیں, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہر وقت ڈے ڈے ہوتی رہتی ہے. پیسہ آ جاتا ہے تو انسان کو اکثر امکان ہوتا ہے کہ اس پیسے سے جو ہے وہ غلط پٹی پر چڑھ جائے اور اپنے راہ راست کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کی غلامی کو اختیار کر لیتا ہے. اسی لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا ایک سانپ ہے, اگر اس کو ہاتھ میں رکھنا ہے تو کسی اللہ والے سے اس کا منتر سیکھ لو کہ اس کو کیسے رکھا جاتا ہے, اس کی زہر کی پوٹلی کیسے نکالی جا سکتی ہے تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے. جیسا کہ حضرت نے مثال فرمائی کہ کشتی کے نیچے اگر پانی ہو, کیونکہ مال بذات خود کوئی مضر نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, وحی آئی تھی اس وقت, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مال آتا ہے تو اپنے ساتھ برائی کو لاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا, وحی کا انتظار فرمایا اور وحی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آئی, جس کا مفہوم یہ ہے کہ مال اپنے ساتھ برائی کو نہیں لاتا, بلکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہیں سبزہ اگا ہوا ہے اور بے تحاشا سبزہ اگا ہوا ہے, اب ایک جانور ہے وہ اس میں جاتا ہے, خوب چڑھتا ہے, خوب کھاتا ہے, پھر اس کا پیٹ تن جاتا ہے, پھول جاتا ہے, پھر وہ اتنا کھا چکتا ہے کہ اس کا زیادہ مزید کھانے کا بالکل گنجائش نہیں ہے, تو وہ دھوپ میں آ جاتا ہے, دھوپ میں آنے سے اس کا معدہ پتلا ہو جاتا ہے, رقیق مادے کی شکل میں وہ نکل جاتا ہے جو کچھ کھایا تھا, اب پھر پیٹ خالی ہو گیا, پھر مال کھانے چلا گیا, پھر اس کے یہ کرتے کرتے جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے مال جو آتا ہے اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے, لیکن یہ فرمایا کہ اگر مال یعنی یہ جو پانی ہے تو یہ کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کی روانی کا ذریعہ ہوتی ہے, یعنی کہ جب مال ہاتھ میں ہو لیکن کسی اللہ والے سے تعلق ہو تو اس کو بے دریغ خرچ نہیں کرے گا, گناہوں کے کاموں میں خرچ نہیں کرے گا, نیک کاموں میں زیادہ خرچ کرے گا, پھر اس کا کھانا پینا, اس کا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے, اور اس طرح سے وہ خرچ کرے گا احتیاط کے ساتھ. اور اگر کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہوگا تو یہی پانی جو ہے یہ اگر کشتی کے اندر آ جائے, اس کی مثال یہ ہے یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ہلاک ہونے کا سبب ہے. تو یہی پانی ہے, پانی روانی کا ذریعہ بھی ہے اور ہلاک ہونے کا خطرہ بھی ہے اس میں. تو اسی طرح سے مال بھی ہے کہ مال جو ہے جب آ جاتا ہے تو پھر آدمی نفس کی خواہشات کا غلام بنتا جاتا ہے، عیش و عشرت جو ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آرام پسندی کی زندگی گزارتا ہے، تو اس میں خواہشات نفس کا وہ پابند ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے کہ جس کی حلاوت ہمارے قلب میں نفوذ کر جائے اور ہم ایمان کا ذائقہ چکھ لیں اور ہماری زندگی بھی اولیاء اللہ کسی زندگی ہو جائے اور ہمارے دل میں بھی خدا تعالی جنت سے بڑھ کر مزہ عطا فرما دے. اور تو بس یہ بات ہے کہ ان چیزوں سے، غیروں کے طریقوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی انا الرزاق ذو القوة المتین، رواہ ابو داؤد. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو یہ آیت سکھائی کہ میں رزق دینے والا اور طاقتور اور متین ہوں، یعنی اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، یہ آیت، میں رزق دینے والا اور طاقتور اور متین ہوں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قرأت شاذہ ہے اور قرأت مشہورہ یہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی اصل آیت قرآن پاک کی یہ ہے. حاصل یہ ہے کہ بندے کو صرف اپنے قوی متین رزاق پر، مولا پر بھروسہ رکھنا چاہیے. حاصل یہ ہے کہ بندے کو صرف اپنے قوی متین رزاق مولا پر بھروسہ رکھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج قعدے کی 13 سنتیں بیان کی جا رہی ہیں اور یہ سنتیں مردوں کے لیے ہیں. دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اللہ پر جھکا دینا، ایسے حلقہ بنا لینا چاہیے اور درمیانی انگلی اور انگلی کا سرا اور انگوٹھے کا سرا اور پھر اشہد اللہ الہ پہ اس طرح انگلی اٹھائے اور اللہ پر گرا دے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اللہ پر جھکا دینا. قعدہ آخرہ میں درود شریف پڑھنا. درود شریف کے بعد دعائے معصورہ ان الفاظ میں، یعنی جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہوں، پڑھنا. دونوں طرف دائیں اور بائیں سلام پھیرنا. سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا. امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا. مقتدی کو امام، فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا. سلام کرتے وقت، سلام پھیرتے وقت چار لوگوں کی، مقتدی کو امام، فرشتوں، صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا. منفرد جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا. مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا. دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا. اور مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، یعنی جو جس آدمی کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں تو وہ انتظار کرے کہ امام دونوں طرف سلام پھیر لے، پھر اٹھ کے کھڑا ہو، اپنی بقیہ نماز پوری کرے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احمد اور دارمی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ تھا بڑا شریر، جو کوئی باغ میں جاتا اس پر دوڑتا اور کاٹنے کے لیے جھپٹتا. آپ نے اسے بلایا اور وہ آیا اور اس نے آپ کے سامنے سجدہ کیا. آپ نے اس کی ناک میں مہار ڈال دی اور فرمایا، جتنی چیزیں آسمان زمین میں ہیں سب جانتی ہیں کہ میں رسول خدا ہوں، سوا نافرمان جن اور انس کے. سبحان اللہ. کل سے انشاءاللہ تعالی ہماری مجلس کا آغاز 9:35 پر ہوگا. 9:30 بجے فون کر لیا کریں انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إلى عالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ بلوغ سے لے کر آج تک ہم نے جو کوتاہیاں گستاخیاں نالائقیاں کی اے اللہ آپ کو ناراض کیا یا آپ سے غافل رہے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے علانیہ سری جان کر کیے انجانے کیے سب گناہوں کو اے اللہ محض اپنے فضل و رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ جو محبت آپ کو اپنے بندوں سے ہے اے اللہ اس کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ جو محبت آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اے اللہ ہم ان کے امتی ہیں. اے اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سب سے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. اللہ اس محبت کے سب سے اے اللہ اس محبت کے واسطہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے تمام احوال کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے احوال کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے احوال کی اصلاح فرما دے. اللہ غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما دے, بغض عطا فرما دے, کراہت عطا فرما دے, آگ سے زیادہ نفرت عطا فرما دے. اور اے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں آپ کے مبارک طریقوں کا عشق و محبت نصیب فرما دے. اللہ سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ سنتوں کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے ہمیں سر سے پیر تک سنت کے مطابق ڈھال دے. اے اللہ سر سے پیر تک اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا پورا کا پورا سراپا سنت کے مطابق بنا دے, ہمارا ظاہر ہمارا باطن سنت کے مطابق بنا دے, آپ جیسے اخلاق ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ بہترین اخلاق سے نواز دے, آپ جیسی گفتار ہمیں عطا فرما دے, آپ جیسا کردار ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ اے اللہ ہم سب کو اپنا موتی اور فرما بردار بنا لے. اے اللہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور ہم دھوکے میں پڑے رہیں اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے. اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے. اللہ دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے اور دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما, آخرت کی حقیقت عطا فرما دے, آخرت کی حقیقت ہمارے دلوں پر منکشف فرما دے. اے اللہ آخرت کی حقیقت ہمارے دلوں پر منکشف فرما دے. اے اللہ اپنی محبت اپنی معرفت اور اپنا خاص تعلق اپنی مہربانی سے ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں 100% اپنا بنا لے. اے اللہ ہمیں اپنا وفادار بنا لے. اللہ بے وفا نہ بننے دے. اللہ بے وفاؤں میں شمار نہ فرما, مجرمین میں شمار نہ فرما. اے اللہ اپنے مطیع اور فرما برداروں میں ہمارا شمار فرما. اے اللہ اپنے لائق بندوں میں ہمارا شمار فرما. اے اللہ نالائقوں میں شمار نہ فرما, لائق بندوں میں شمار فرما لے. اے اللہ اپنے محبین میں ہمیں شمار فرما لے. اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کو اے اللہ 100% ایمان والا, کامل ایمان والا بنا دے. کامل ایمان پر جینا اور مرنا نصیب فرما. اے اللہ انعام یافتہ لوگ جو ہمارے اکابر ہیں اے اللہ ہمیں اپنے طریق اکابر پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ 100% طریق اکابر نصیب فرما. اے اللہ ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہ ہونے دے. اے اللہ ذرہ برابر بھی ادھر نہ ہونے دے. اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما. اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما. اے اللہ نفس اور شیطان کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نفس پر اور شیطان پر ہمیں غلبہ عطا فرما. اے اللہ اپنی مدد و نصرت اس کے خلاف عطا فرما. اے اللہ اس کے خلاف اپنی مدد و نصرت ہمیں عطا فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے خلاف مدد و نصرت عطا فرما. اے اللہ ہماری روح کو نفس پر غالب فرما, ہماری روح کو قوی کر دے. اے اللہ اپنے اخص الخواص میں ہمیں اپنا شامل فرما لے. اے اللہ توبہ اخص الخواص کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ توبہ اخص الخواص نصیب فرما, اپنے اخص الخواص میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ اپنی مہربانی سے ہمارا کام بنا دے, ہم سب کو ہماری اولادوں کو اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو. اے اللہ اپنے فضل سے اور اللہ اپنی شان اجتباء سے ہم سب کو جلد فرما لے، اللہ اپنی شان اجتباء کا جلد از جلد ظہور فرما دے. اللہ ہمارے تمام ہم کو بھی اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اللہ والی پاکیزہ اور اپنے مطیع اور فرما برداری والی زندگی عطا فرما، اطاعت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما، گناہوں والی زندگی سے ہم سب کو نفرت بھی دے اور ہماری حفاظت بھی فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. بہت بیماریاں پھیل گئی ہیں، وائرل بیماری ہے، کہیں ڈینگی ہے، کہیں ملیریا ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے. الہ العالمین آپ اپنے ایک ارادے کن کے ذریعے اے اللہ پوری امت پر صحت نازل فرما دے. اللہ بیماریوں کو ٹال دے، اللہ بیماریوں کو ٹال دے. ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، بیمار تڑپ رہے ہیں. اے اللہ بلا شبہ ہماری یہ شامت عمل ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور ان تمام آفتوں کو، سیلاب کو بھی اللہ ان تمام آفتوں کو ہم سے اٹھا لے اور ہم پر مہربانی فرما دے. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. کتنے لوگ مقروض ہو گئے ہیں بیماریوں کے پیسہ دے دے کے، اے اللہ سب پر کرم فرما دے. اے اللہ سب پر رحم فرما دے، ہم سب پر رحم فرما. جو بچ گئے ان کی حفاظت فرما، جو مبتلا ہو گئے اللہ ان کو صحت عطا فرما. بے روزگاروں کو آسان و حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما، جن کو تنگی ہے ان کو فراخی و برکت نصیب فرما. اور اللہ جس بھائی بہن کو جو بھی پریشانی ہو، جو مسئلہ درپیش ہو، اللہ خزانہ غیب سے اس کا حل فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرما دے. اللہ ہمارے حضرت موجودہ شیخ، شیخ الحدیث، شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو بھی صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. حضرت کے گھر والوں کو بھی صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. تمام احباب اور خدام کو بھی اللہ صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. برکتوں کا، رحمتوں کا ہم سب پر نزول فرما. اور اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، اللہ ہم سب کو جذب فرما لے. اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اے اللہ میرے گزشتہ مشائخ کو بھی اے اللہ ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما. ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما. ان کی آل و اہل و عیال پر اور آنے والی تمام نسلوں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، خاص برکتوں کا نزول فرما. سب کے سب کو صاحب اقوى نسبت بنا. اور اللہ عزت و شرف سے نوازش فرما. غموں سے اے اللہ محفوظ فرما. اور خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما. دونوں جہان کی خوشیاں اور نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. اور تمام شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہماری جامع حکیم الامت کی امداد فرما. اللہ اس کے لیے ضرورت سے زیادہ وسائل عطا فرما. اللہ اس کو جلد از جلد مرحلہ تکمیل تک پہنچا. اور اللہ اسے اپنی مرضی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے مطابق اللہ اس جگہ سے کام لے. اور اللہ اپنی محبت کے اسرار و رموز کا نشر کا ذریعہ قیامت تک کے لیے اس کو بنا دے. اے اللہ ہم سب سے اپنے کرم سے راضی ہو جا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ارحم امتي، اللهم ارحم امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لامة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ارحم امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اهدي امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عاف امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا بمنك وفضلك يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.